نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 24ویں پارے کا دوسرا ربع شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المومن کے آغاز سے. سورۃ المومن ترتیب کے اعتبار سے 40 یعنی 40 نمبر کی سورۃ ہے. سورۃ کا نام سورۃ کی آیت 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ہے. اس میں ایک مرد مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کے گھر سے اٹھا یعنی اس کے خاندان سے، اس کی کنبے سے، اس کی قوم سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بن گیا. اس میں بہت بڑا سبق ہے. یہ سورۃ سورۃ زمر کے بالکل قریب کے دور میں نازل ہوئی. تھوڑی سی ان حالات پہ نظر ڈالیں گے تاکہ ہم اس سورت کو اچھی طرح سمجھ سکیں. یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کاروائیاں شروع کی ہوئی تھیں. ایک تو یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ دو اور الٹے سیدھے سوالات کرو، الزامات لگاؤ تاکہ لوگ قرآن اور اسلام کی دعوت اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اسلام سے دور ہٹیں گے. یاد رکھیے، ہر دور میں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی گئی ہو، چاہے قرآن پہ، چاہے اسلام پہ، ہدف ایک ہی ہوتا ہے کہ اسلام سے لوگ دور ہو جائیں. دوسری ان کی کاوش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش، کہ کسی طرح حالات ہموار ہوں اور آپ کو قتل کیا جائے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ تک ملتا ہے کہ ایک روز نماز کے دوران جبکہ آپ حرم میں تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن پر کپڑا ڈالا اور اس کو بل دیا یہاں تک کہ آپ کا گلا گھونٹ مارے، لیکن اس وقت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے دھکا دے کر ان کو ہٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک قسم کی ڈھال بن گئے. اور اس وقت آپ کی زبان پہ لفظ یہی تھے کہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ. یہی جملہ ہم اس صورت میں مرد مومن کی زبان سے بھی سنیں گے. یہ ایک موضوع کے ساتھ مناسبت تھی. اور یہاں قتل کی سازشوں کے جواب میں آل فرعون کے مومن کا قصہ اس لیے بھی سنایا گیا تاکہ کفار کو بتا دیا جائے کہ جو تم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنی طاقت کے بھروسے پہ. یہی بات موسیٰ کے معاملے میں فرعون نے بھی کی تھی، لیکن جا کے دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا بھی یہی ہوگا. دوسرا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف ہے کہ غم نہ کریں. اگر آج آپ کے اوپر کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ بے بس اور کمزور ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس دین کا نام لے کر آپ اٹھے ہیں اللہ اس کی مدد کرے گا. ہر طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اس لیے غم نہ کیجئے اور وہی کام کیجئے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کے معاملات کو دیکھ رہی ہے. اسی طرح کے کچھ اور حالات کی کشمکش کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے سورت شروع کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو دل جان چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سورت میں ان کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تمہارے ضمیر مردہ نہیں ہوئے تو تمہیں بھی اللہ کے نبی کی حمایت کرنی چاہیے، اس مرد مومن کی طرح جو نکلا فرعون کے گھر سے تھا لیکن اس نے حمایت حق کی بنیاد پہ موسیٰ علیہ السلام کی. تو آئیے دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت سورت، خاص طور پہ اس کی ابتدائی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. پہلی صفت گناہ معاف کرنے والا، دوسری صفت اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے سورت شروع ہوتی ہے. گویا کہ سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام جو تم سن رہے ہو یہ کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بھی کوئی عام بات نہیں. یہ وہ خدا نہیں کہ جس کی مورتیاں بنائی ہوئی جگہ جگہ تمہیں دکھتی ہیں، بلکہ یہ وہ ذات ہے جو سب سے پہلے اللہ کی صفت جو بیان کی گئی، العزیز، زبردست، غالب ہے. اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا، نہ اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے. پھر یہ بتاؤ کہ اس کے حکموں سے منہ موڑ کر کیا کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہے؟ کیا اس کے بھیجے ہوئے رسول سے جھگڑا کر کے تم یہ امیدیں رکھتے ہو کہ تم اس کو نیچا دکھا دو گے؟ تو پھر یہ اس کی حماقت ہے، ایسی باتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دوسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے پاس جو معاملات ہیں یہ قیاس اور گمان کی بنیاد پہ نہیں ہے، ہر چیز براہ راست علم کی بنیاد پہ ہے۔ حسی چیزیں ہوں یا چھپی ہوئی حقیقتیں ہوں، ہر وہ بات ہے جو اللہ نے جان لی، انسان اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرے۔ اور اس جاننے میں یہ بھی بات ہے کہ جو قانون، جو شریعت، جو دین وہ دے رہا ہے، یہ حکمتوں پہ مبنی ہے، اس نے انسانوں کو کوئی ایسی راہ چلتی شریعت نہیں دی۔ تیسری صفت دیکھیے جو بہت خوبصورت ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، اور ساتھ ہی وقابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا۔ یہ ہے اللہ کی وہ صفت کہ گناہ معاف کرتا بھی اور توبہ بھی قبول کرتا ہے، امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے۔ ذنب کا لفظ جہاں ہے اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس لفظ کی خوبصورتی کو خود ہی محسوس کریں گے۔ عربی زبان میں ذنب ٹیل کو کہتے ہیں، دم۔ کسی بھی جانور کے پیچھے دم لگی ہوتی ہے نا، چاہے وہ اس کو یوز کرے نہ کرے۔ عموماً تم کا کوئی اتنا مقصد بھی نہیں ہوتا، سوائے چند ایک جانوروں کے جو اس کے ساتھ جگہ کو صاف کر کے بیٹھتے ہیں۔ بالکل جس طرح کسی جانور کے ساتھ دم لگی ہوئی ہے نا، اسی طرح ہم انسانوں کے ساتھ گناہوں کی دم لگی ہوئی ہے۔ ذم کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو، جانے کے باوجود ہم نہیں بچتے، بولنے میں، کھانے پہ، سننے میں، دیکھنے میں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے یہ گناہ معاف کر دوں گا۔ سرکشیاں کر چکے ہو تو آؤ سر جھکا دو، اگر تمہاری روش غلط تھی تو نظر ثانی کر لو، اللہ سے دور تھے تو آؤ آج اللہ کی رحمت کے دامن میں جگہ پالو، اس کے لیے یہ بات آسان ہے۔ پھر دیکھیے یہاں گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کر دیا، کیونکہ بعض دفعہ توبہ کے بغیر بھی اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے کہ ایک شخص ہے، گناہ کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، خواہ اسے خود اپنے گناہوں پر، ان خطاؤں پہ، ان مسٹیکس پہ توبہ استغفار کا موقع ملا نہ ہو، بلکہ بعض دفعہ انسان ان کو بھول بھی چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں، کوئی رنج کی خبر آ جاتی ہے، کوئی غم پہنچ جاتا ہے، یہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں، رائٹ؟ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قابل توب کہہ کر بتا دیا کہ کچھ گناہوں پہ توبہ کرنی پڑے گی۔ بڑے گناہ، سرکشی، بغاوت کے جذبے، تو انسان کے گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو سرکشی کے جذبوں کے بغیر ہیں، بشری خطائیں ہیں، اللہ خود ہی معاف کر دے گا، لیکن وہ گناہ جو جان کے، ارادے سے، چھپ کے، پروگرام بنا بنا کے، لوگوں کو دعوتیں دے دے کے، کارڈ چھپوا کے، پوری تیاریوں سے کیے، پھر اس کے اوپر انسان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اور اگلی صفت دیکھ لیجئے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، آگاہ کر دیا، کیونکہ یہ نہ سوچ لو کہ وہ معاف کرنے والا ہے تو کر دے گا، نہیں، کس کو معاف کرے گا؟ جو بندہ بن کے رہے گا۔ اللہ جتنا رحیم ہے، جتنا بردبار ہے، اسی طرح بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا سخت بھی ہے۔ جب کوئی انسان یا کوئی گروہ ان تمام حدوں سے گزر جاتا ہے، جہاں تک کہ وہ درگزر اور خطا معاف کرنے کا مستحق ہو سکتا تھا، پھر وہ اس کی سزا کا مستحق بنتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی تاب لا سکے؟ پھر آپ دیکھیں ذی طول، پانچویں صفت، صاحب فضل ہے، کشادہ دست، کھلے ہاتھوں والا، غنی، فیاض، تمام مخلوقات پر اس کی نعمت اور اس کے احسانات کی ہر وقت بارش ہو رہی ہے۔ بندوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہوا، ان پانچ صفات کے بعد یہ بات بتا دی کہ ایک ہی معبود حقیقت میں ہے، کوئی اس کے سوا نہیں، باقی سب جھوٹے۔ اور دوسری بات، الیہ المصیر، جانا سب کو اسی کی طرف ہے، کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزا سزا کا فیصلہ کرنے والا نہیں۔ تو بتاؤ کہ پھر اگر تم اس کے معاملے میں سستی کرو گے تو کیا تم عقل کا فیصلہ کرو گے؟ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی اور اس کے بعد بہت سے دوسرے گروہوں نے بھی یہ کام کیا، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، اس طرح تیرے رب کا فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے، اور وہ حقیقت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں دو تین باتیں اس حصے میں۔ پہلی بات دیکھیے، آیتوں کے ساتھ جھگڑنا۔ جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آیتیں کوئی انسان ہے جن سے انسان جھگڑتا ہے؟ نہیں، آیات سے جھگڑا کیا کہ کٹھجتیاں، بحثیں، مین میک نکالنا، الٹے سیدھے اعتراضات، چار شادیاں کیوں ہیں، حوریں کیوں ہیں، اور عورت کو مرد سے حق کم کیوں دیا، وراثت میں یہ کیوں، ٹیکس کے بغیر ادھر ادھر سے باتوں کو الگ کر لینا، اس کے اندر ایسے شبے پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ جس سے لوگ اس کتاب سے دور ہو جائیں، الزامات کی عمارتیں کھڑی کر دینا، یہ سب آیتوں سے جھگڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ طرز عمل ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی نیت بری ہوتی ہے، جو بری نیت کے ساتھ ایسے معاملے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان سے نپٹوں گا۔ تم اس دین کو نیچا دکھاتے ہو، تم سوچتے ہو تم چار لفظ زیادہ پڑھ گئے ہو، تم دنیا میں چلتے ہو، پھرتے ہو، بھاگتے دوڑتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختار کرتا ہے کہ دنیا میں ان کا چلنا پھرنا مطلب کیا ہے، ان کی ترقی، ان کی کامیابی، ان کی اکانومی، ان کا سب کچھ، ایک جہاز سے اترے دوسرے میں، ان کی میٹنگ، غم نہ کرو۔ ظاہر ہوتا کیا کہ جو لوگ دین کے معاملے میں ویسے کرتے ہیں، چاہے وہ کفر پہ ہیں یا اسلام پہ، ظاہر ان کی بڑی شان ہوتی ہے، دم دناتے پھرتے ہیں، ان کے کام چمکتے، ان کی حکومتیں چلتی، لوگ ان کے ملکوں میں ایڑیوں پہ چل کے آنے کو تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو، یہ صرف اوپر کا ایک وینیر ہے، اندر ان کے بھی دل گھٹے میں، اندر ان کو بھی سٹریس ہے، ڈپریشن ان کے زیادہ ہے، فیملی سیٹ اپ ان کا ٹوٹ رہا ہے، اور اگر سب کچھ دنیا کا مل بھی جائے تو یاد رکھو کہ یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اس کفر کی بنیاد پہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہاں دیکھیے کہ کفر کا لفظ ہے نا، تو کفران نعمت اور انکار حق دونوں معنوں میں آئے گا۔ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں نہ شکری کرتے ہیں، احسان بھول جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے، حق سامنے ہے نہیں ماننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکیف کان عقابی، یہاں نوٹ کیجئے واحد کے صیغے، واحد متکلم، پھر دیکھیے میری سزا کیسی ہے۔ ذرا سوچیے، ایک دم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں پھر دیکھ لی میری سزا؟ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ایک پورے گروہ کی بات ہوتے ہوئے بیچ میں کسی ایک بندے کی بات کر دی، تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا معاملہ گروہوں کے ساتھ بھی ہے اور افراد کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا، دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے لیکن آخرت میں بھی ہوگا، جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر تسلیاں، اور وہ کیا؟ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور جوش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سوچئے کتنی تسلیاں۔ بعض دفعہ دین پہ آتے ہی لوگ ہم سے چھٹنے لگتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ کفار مکہ کی زبان پہ گالیاں تھیں، ہاتھوں سے مسلمانوں کو نوچتے تھے، کہا غم نہ کرو، وہ دیکھو وہ گالیاں دیتے ہیں اور عرش الہی کے حامل فرشتے تمہیں دعائیں دے رہے ہیں، دیکھو یہ تم پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تمہیں مارنے کے لیے جھپٹ رہے ہیں، اور وہاں دیکھو کہ مقرب فرشتے جو کائنات کے اندر بڑے اہم ہیں، وہ کس طرح سے تمہارے حق میں دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ ملائکہ کے اللہ پر ایمان کی بات ہوئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے یہ غیب کے ساتھ ہے، کھلی آنکھوں سے جو دیکھ لیا جائے وہ تو یقین ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہے جو انسانوں کو فرشتوں سے ملاتا ہے، ایمان کا رشتہ وہ اصل رشتہ ہے جو عرشیوں کو فرشیوں سے ملا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی جو انہی کی طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا ڈور ہے جو بن جاتا ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ انسانوں کی دین کے نام پہ جب محبتیں ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب فرشتوں کی محبت ہوگی تو وہ کیسا پیارا تعلق ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، سورۃ حمیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے، اللہ کہتے ہیں فرشتے آ کے مبارکیں دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، کیا مطلب غم نہ کرو، انسان تمہارا ساتھ چھوڑتے ہیں تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ حنزلہ کے واقعے کو یاد کیجئے کہ اگر کہا تمہارے دل کی وہ حالت جو قرآن سنتے ہوئے ہوتی ہے، تو پھر سوچو کہ فرشتے تم سے سلام کرتے، تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کو لینے والا بنا دے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ کام غلط کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں، تو کتاب و دعا میں آپ ضرور سنیے گا کہ ہم نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکل جاتا ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ حرم میں ہر سال کتنی دعائیں ہوتی ہیں، ہر اس انسان کا حصہ نکل گیا جو کفر پہ ہے، جو بدعت پہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، حرام کا مرتکب ہے۔ تو گویا کہ یہ دعائیں لینے کے لیے ہم سب کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، یہ توبہ کرنے والوں کو دعائیں ملتی ہیں۔ کل کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کو کیا دعا ملتی ہے، تو یہ دعا لکھیں گے، اور دوسرا سٹیپ، اور تیرا راستہ اختیار کر لیا، کہیں اور جا رہے تھے اب تیرے راستوں پہ آ گئے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، تو بے شک قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے فرشتوں کی۔ کیا رہ گیا بیچ میں؟ گناہوں کی معافی، اولاد کا ساتھ، گھر والوں کا ساتھ، بیویوں کا، بچوں کا۔ اب دیکھیے کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک بات ہے کہ پہلے انسان کو معافی چاہیے تاکہ وہ دوزخ سے نکل سکے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی رحمت چاہیے تاکہ وہ جنت میں جا سکے۔ ضرورت نہیں محسوس ہوتی بظاہر جب یہ کہہ دیں کہ اللہ فلاں کو جنت دے، لیکن نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ جنت مل جائے لیکن اس سے پہلے جہنم کا ایک چکر لگ جائے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا انسانوں کو شارٹ کٹ دکھاتا ہے بعض دفعہ نیکیوں کے نام پہ بھی، لیکن یہ بھلا دیتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ جہنم کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں کوئی ہوشیاری چلاکی کرنے کو دل چاہے تو فوراً سوچیں کہ شاید اس وقت اس 400 BC کے الزام میں میں کسی جہنم کے گہرے کھڈے میں گرا دیے جاؤں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ شرط یہ رکھتے ہیں کہ یہ توبہ کر کے نافرمانیاں چھوڑ کے سرکشیوں سے باز آ چکے ہیں، اگر سٹل گناہ کر رہے ہیں تو پھر فرشتوں کی یہ دعائیں جو ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے کیوں یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کا کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہم انسان ہیں، انسانوں سے انس رکھتے ہیں، تو فرشتوں کو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے ان کے لیے ڈالا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور چونکہ وہ خود گناہ نہیں کرتے اور اللہ کی اتنی خوبصورت چیزیں اوپر دیکھتے ہیں، تو ان کے بھی دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ ایمان والوں کے لیے بھی ایسی ہی دعائیں کریں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو جنت کے قابل کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اہل ایمان کے رشتہ داروں کا ساتھ جو آنا ہے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ماں باپ اور بچوں کے ساتھ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ کی فلائٹ ہو فرسٹ کلاس میں، بچے جو ہیں وہ اکانومی کی ٹکٹ بک کروا چکے ہیں، ہو سکتا ہے جہاز والے اس باپ یا اس بڑی شخصیت کی وجہ سے ان کو پیچھے سے آگے لے آئیں، نو پرابلم، لیکن جن رشتہ داروں نے وہ ٹکٹ ہی بک نہیں کرایا اور جو اس جہاز کے اندر آئے ہی نہیں، ان کو کیسے پکڑ کے فرسٹ کلاس میں کریں گے؟ تو کیا پتا چلا کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجوں کا حق رکھے، اس کے والدین بچے اس کے حقدار نہ بھی ہوں، تو ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لایا جائے گا۔ یہ بات سورت رات میں بھی آتی ہے آیت 23 میں، سورت طور آیت 21 میں بھی آتی ہے، اور یہاں یہ بات اور کلیئر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے۔ یہاں ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ سیئات ہمارے سامنے ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچا ان کو برائیوں سے، یہ فرشتوں کی دعا ہے کہ اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ یہاں سیئات کا لفظ ہے نا، یہ تین مختلف معنوں میں آپ سمجھ لیجئے، تینوں یہاں مراد ہیں، حالانکہ کبھی قرآن میں ایک جگہ آتے ہیں کبھی دوسری جگہ۔ سیئات ان کا ایک مطلب ہوتا ہے غلط عقیدے اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال، اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے گمراہی اور برے اعمال کا وبال یعنی اعمال کی وجہ سے جو انسان کو سزا ملتی ہے، اور تیسرا سیئیات کا معنی ہوتا ہے آفتیں، مصیبتیں، اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں یا قیامت کے دن کی۔ فرشتوں کی دعا کا مقصد کیا ہے ادھر؟ کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو، چاہے دنیا میں یا آخرت میں ہو۔ پھر آخرت کی باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا، اس دن جو دل ہول رہے ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے، ہر قسم کی آسائشیں ان کو عطا کر، ان کو محاسبے کی سختی سے بچا، اور ساری مخلوق کے سامنے ان کی زندگی بھر کے راز فاش ہونے کی رسوائی سے ان کو بچا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تو تھا ایک خوبصورت منظر، اللہ ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں سے حقدار کر ہی دے۔ لیکن اب اس کے برعکس ایک دوسرا میدان، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اسدون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کہ اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے، جب اکیلے اللہ کی طرف تم کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اس حصے میں اللہ تعالیٰ کفار کی حسرت کو بتاتے ہیں۔ وہ لوگ جب قیامت کے دن دیکھیں گے شرک اور دہریے بن کے دنیا سے گزرے، آخرت کا انکار، رسولوں کی مخالفت، جب ان کو لگے گا ہم نے کیا کیا، اس کی وجہ سے برے انجام کا شکار ہوئے، تو اس وقت پھر وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے، کوسیں گے۔ اس وقت پہ فرشتے ان کو کہے گے کہ آج کیوں اتنا غصہ کرتے ہو، آج خود کو کاٹنے کا کیا فائدہ، کاش تمہیں دنیا میں پتہ چل جاتا جب تم اللہ اور اس کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، اس وقت اللہ کا غضب اس سے زیادہ تم پر پھڑکتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں دو دفعہ کی زندگی اور دو دفعہ کی موت کا تذکرہ ہے، یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو کفار ان میں سے پہلی تین حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ روز صبح و شام مشاہدے میں آ رہی ہیں، نہ قابل انکار ہے، ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، لیکن آخری حالت کا کیوں انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیئیں گے؟ اسی بات کی خبر تو انبیاء کرام نے دی تھی، قیامت کے روز جب وہ دیکھیں گے کہ یہ چوتھی حالت بھی سچ ہو گئی، تب ان کو افسوس ہوگا کہ ہائے کاش ہم کچھ کرتے، کاش اس وقت ہمیں کچھ فائدہ ہوتا، کچھ ہم اپنی زندگی سے فائدے لے لیتے، کچھ نہ کچھ کرتے۔ اردو میں ایک کہاوت ہے نا، کیا پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا فائدہ؟ اب جتنا مرضی کہیں کہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، مگر کیا فائدہ ہے؟ کوئی بچنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ؟ ذرا سوچئے، کیا ان کو اس وقت نکلنا دینا چاہیے؟ اب اس کا کیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، بڑی زندگیاں گزار دی تم نے، اعتراف گناہ کے لیے تمہیں زندگی بھر موقع دیے، لیکن تم نہ مانے، اور آج تم اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض تھا، تو دیکھو وہ ذات کون سی ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے، دنیا میں تم اپنی مرضی سے جیتے تھے، اور اب یہاں بھی اپنی مرضی کی آہرہ چاہتے ہو؟ نہیں، اب رب کی صفات، کیونکہ وہ رب تم پہ قادر ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس کو نوٹ کر لیں، الا من ینیب، رجوع والا دل مانگیے، یہ ہے وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا آ جائے نا، لفظ رجوع دیکھیے، گھومنا پھرنا، پلٹ کے جہاں بھی ہوں دھیان تیری طرف جاتا ہے، ہم کہیں بھی ہوں سوچ آپ کی طرف جاتی ہے۔ بالکل کائنات کی نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جس نے سب کچھ دیا۔ پس رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کیا پتہ چلا کہ آسمان سے رزق دیا بارش کی صورت میں، آسمان سے قرآن نازل کیا وحی کی صورت میں، اسی رب نے تم کو کائنات کی ہر چیز دی، لاکھوں کروڑوں سال تک اس دنیا کا انتظام وہ چلائے ہوئے ہے، تو کیا تم اس کے آگے انکار کرو گے؟ ہوا کیا؟ غفلت، عقل نہیں، سمجھتے نہیں ہو، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کافر یہاں کون ہے؟ وہ شخص جو اللہ سے پھرا ہوا ہے، جس کی عقل پر غفلت اور تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر سبق نہیں لیتا۔ انسانی آنکھیں تو دیکھ لیتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آئے، کڑک چمک ہوئی، بجلی ہوئی، بارش برسی، مگر اس کا دماغ یہ نہیں سوچتا کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے۔ یہاں لفظ روح کو سمجھ لیجئے، وہی الہی۔ اعتراض کرتے تھے نا نفس سلم کے بارے میں، ان پہ وحی کیوں آتی ہے؟ تو کہا کہ وہ ذات ہے جو کر رہی ہے، اس کو پتا ہے کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ نبیوں کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم التلاق، لقاء سے ملاقات۔ تو ایسے نہیں پڑھیے گا ورنہ معنی بدل جائے گا۔ تلق کہتے چھوڑنے کو اور لقاء کہتے ملنے کو، تو لقاء ہے یہ، ملاقات۔ اللہ رحم کرے کسی کی بات کہ کس طرح لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لفظ پہ آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ سنا کہ ایک شخص نے، جیسے کہ لوگ عموماً غصے میں طلاق دیتے ہیں، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، بعد میں پشیمان ہوا، اب کرے کیا؟ اب اپنی کسی سوچ کے عالم کے پاس گیا، کہا کہ مجھے کوئی راستہ بتائیے، کوئی ہیلا بتاؤ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم یہ نیت کر لو کہ میں نے توئے والی نہیں تے والی طلاق دی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہو جائے گا کہ چھوڑنے والی نہیں بلکہ ملاقات والی طلاق ہے، وہ یہی لفظ طلاق ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ دین کے ساتھ اس طرح کا کھیل کرنے والوں کو ہدایت دے، اور وہ حقیقت میں اس روح کو اللہ کی ایک دین سمجھتے ہوئے وہی کے مطابق ہی سمجھ سکے، نہ کہ اپنی منمانی قسم کی باتیں کی جا سکے۔ اس میں اشارہ بھی ہے کہ اگر اس نبی کو اللہ نے وہی دے دی تو یہ کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں ملی، یہ تو اس رب سے ملی کہ جس کا حال کیا ہے کہ یومہم بارزون، وہ دن جب کے لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی بھی نہ ہوگی، سب انسان، جن، شیاطین بیک وقت اپنے رب کے سامنے ہوں گے، ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، اکیلے رب کی۔ کیا آج بادشاہی اللہ کی نہیں ہے؟ ہے، لیکن دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اپنی بادشاہی کے ڈنکے بجاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کو بڑا مانتے ہیں، ان کے آگے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اصل بات کس کی ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بادشاہیاں جھوٹی ہیں، یہ وقتی ہیں، اصل بادشاہی جو ہے نا وہ بعد میں ہوگی، قیامت کے دن ہوگی۔ آپ سوچئے کہ یہ وہ بادشاہی ہے کہ جس کے بارے میں ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ بڑے بنتے ہیں، کبھی آپ قرآن کی آیتیں سنا کریں جو کسی کی حلف برداری کی تقریب میں پڑھی جاتی ہیں۔ تاریخ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ساسانی خاندان کا ایک شخص تھا، نصر بن احمد اس کا نام تھا۔ کہتے کہ جب نیشا پور میں داخل ہوا تو اس نے ایک بار دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کاروائی کا افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، جیسے رسمن ہوتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا۔ کہتے جب اس آیت پہ پہنچا لمن الملک اليوم تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی، لرستا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا بادشاہی اے رب تیری ہے نہ کہ میری۔ اللہ اکبر، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ کہا جائے گا آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے کے لیے بہت تیز ہے۔ कोई जुल्म, कोई कमी नहीं। देखिए, जजा के मामले में जुल्म की कई सूरतें होती हैं। एक इंसान अजर का मुस्तहिक हो और इसको अजर ना मिले। दूसरा ये कि जितने अजर का हक रखता है उससे कम दिया जाए। तीसरा ये कि सजा का मुस्तहिक ना हो मगर इसे सजा दे दी जाए। और चौथा जुल्म क्या है कि जो सजा का मुस्तहिक हो इसको सजा ना दी जाए। पांचवा क्या है कि कम सजा का मुस्तहिक हो तो इसे ज्यादा सजा दी जाए। छठा जुल्म क्या है कि मजलूम तो मुंह देखता रह जाए और जालिम इसकी आंखों के सामने साफ बरी होकर निकल जाए। और सातवां जुल्म क्या है कि एक के गुनाह में दूसरा पकड़ा जाए। ये है जुल्म। कभी हम गौर करते हैं कुरान के एक एक लफ्ज पे। अल्लाह ताला कहते हैं ला जुल्मा, नकिरा है, किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा इन सात किस्मों में से जो मुतवक्के सूरते हैं। जल्दी में लिख ना सके बाद में खुद ही लिख लें, जनरल बात है। जुल्म की कोई किस्म नहीं होगी उस दिन। उस दिन सब पड़े रहेंगे अल्लाह के सामने। और याद रखो, अल्लाह को हिसाब लेते हुए देर नहीं लगती। जिस तरह इस कायनात में आप देखिए कि एक एक मिनट में अल्लाह ताला सबको रिस्क दे रहे हैं ना, तो इसी तरह अल्लाह सबका हिसाब भी ले लेगा। सबकी आवाजों को सुन रहे ना, उस वक्त भी सुन लेगा। सब छोटे बड़े मामलात एक वक्त ही अल्लाह के सामने है ना। कोई चीज इसकी तवज्जो को इस तरह नहीं ले लेती कि दूसरी चीज से गाफिल हो जाए। इस तरह वो हर एक का मुहासबा भी कर लेगा। ये नहीं है कि एक वकील एक मुकदमे में मशगूल है तब दूसरी तरफ नहीं, ये नहीं तो वो नहीं है। तो अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, बल्कि उसकी तो मिसाल की भी कोई मिसाल नहीं। दिलों के भेद जानने वाला है, उसको सब पता है कि लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनको बता दो कि ये लोग जिन कामों में पड़े हैं उसके बाद एक ऐसा दिन आ रहा है। वानजिर हुम यौम अलासिफा, ए नबी डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा, जब कलेजे मुकवा रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। जालिमों का ना कोई मुशफिक दोस्त होगा और ना कोई शफी जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह निकाहों की चोरी तक से वाकिफ है और वो राज तक जानता है जो सीनों ने छुपा रखे हैं। और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसला करेगा। रहे वो जिनको मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं और वो किसी चीज का फैसला करने वाले नहीं। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और देखने वाला है। कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुबहान तला शिर्क का रद करते हैं। अब देखिए, कुरान पाक में बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि लोगों की आमद दूर नहीं। इकतरब लिन्नास हिसाबुहुम, सूरत अंबिया की पहली आयत। अतअमरुल्लाहि फला तस्तअजिलू, सूरत नहल की आयत नंबर 1। इकतरबत सात वंशक्कल कमर, सूरत कमर की पहली आयत। अजिफतिल आज़िफतुलैसलहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, सूरत नजम की आयत 57। क्या पता चला कि क़यामत को दूर की चीज समझ कर बेखौफ ना रहो। संभलना है तो एक लम्हा जाया किए बगैर संभल जाओ, कोई पता नहीं कल क्या होगा। फिर आप देखिए कि यहाँ बात हुई कि मालिज ज़ालिमीना मिन हमीम, और हमीम कहते हैं किसी शख्स का ऐसा दोस्त जो इसको पिटते देखकर जोश में आए और इसको बचाने के लिए दौड़े। अल्लाह अकबर। दुनिया में कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, दे के दिखाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिफारिश सिफारशी सब पीछे खड़े, सब बुजुर्ग सब बड़े शफी मुशफे फलां करने वाले, कुछ नहीं, सब अल्लाह के सामने बेबस होके खड़े हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अवलम यसीरू फिल अर्दी, क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा, क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं कि इन लोगों का बुरा अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार जमीन में छोड़ गए, मगर अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया और इनको अल्लाह से बचाने वाला कोई ना था। हाईलाइट कर लीजिए, फ़ग़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने इनको इनके गुनाहों पर पकड़ा। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह की जात बंदे को ऐसे ही नहीं पकड़ती, उसकी कोई दलील है। क्या दुनिया की पुलिस किसी को ऐसी पकड़ती है? नहीं, अल्लाह पकड़ता है। और अल्लाह क्यों ना पकड़े, वमा कान लहु मिन अल्लाह मिन वाक, इनको अल्लाह से बचाने वाला कोई ना था। जालिका भी अन्नहुम, कसूर क्या था इनका? कहा इनका इंजाम इसलिए हुआ कि इनके पास अल्लाह के रसूल बय्यिनात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, आखिरकार अल्लाह ने इनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में बड़ा सख्त है। यहाँ अल्लाह ताला की पकड़ की भी बात है और बैजीनाथ की भी बात है। क्या पता चला कि तुम्हारे माबूद कभी भी अल्लाह ताला की पकड़ से तुम्हें नहीं बचा सके। रसूल कौन सी बैजीनाथ लेकर आए? तो देखिए, बैजीनाथ से मुराद तीन चीजें हैं। एक, इसका मानी होता है नुमाया अलामत और निशानियां, जो नबियों के अल्लाह की तरफ से मामूर होने की दलील होती थी। दूसरा, इसका मानी होता है कि ऐसी रोशन दलीलें जो इनकी पेश करदा तालीम के हक होने का सबूत दें कि नबी जो शरीयत लाते हैं वो बिल्कुल सच है। तीसरा क्या है कि जिंदगी के मसाइल और मामलात के मुतालिक वाज हिदायत, जिनको देकर हर अकल रखने वाले शख्स को पता चल जाए कि ये दीन बहुत अच्छा है। यहाँ तक आप देखिए कि लोगों की अकल को झंझोड़ा गया। नबी सल्लम के हालात को सामने रखें तो लोगों को शऊर दिलाया गया कि देखो, ये बातें जो सुन रहे और की जा रही हैं ये गलत नहीं। अब इसके बाद से मूसा का किस्सा है। बहुत जगह और भी कुरान पाक में आप पढ़ते हैं, यहाँ खास तौर पे इसको हम मरते मोमिन के तनाजुर में देखेंगे। फरमाया, वलकद अरसलना मूसा भी आयाती न वो सुल्तान मुबीन, हमने मूसा को फिरौन और हमान और कारून की तरफ अपनी निशानियों और नुमाया सनद मामूरियत के साथ भेजा, यानी इस बात की दलील के साथ कि ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, अल्लाह ने इनको अपॉइंट किया। मगर उन्होंने कहा, साहिर है, कज्जाब है। फिर जब वो हमारी तरफ से हक इनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा, जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं, इनके सब लड़कों को कत्ल कर दो और लड़कियों को जीता छोड़ दो, मगर काफिलों की चाल इकारत गई, यानी जाया हो गई। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम के दौर के लोगों ने जब नबी सल्लम के बारे में कुछ बातें करना चाही तो उसी के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने तसलियां दी कि देखें, पिछले अंबिया के साथ भी तो यही मामला हुआ। वकाल फिरौन नुज़रूनी अक्तुलु मूसा, एक दिन फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ, और पुकार देखे ये अपने रब को। मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। यहाँ नोट कीजिएगा, फिरौन की सियासत, खौफ उसको खुद था मूसा से, लेकिन लोगों को कह रहा है मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है, आई यो बदल दीनकुम, तुम्हारी सोच ना बदल दे, और साथ ही साथ युस्खिर फिल अर्द फसाद, ये टेररिज्म फैलाएगा, ये नुकसान देगा, फसाद बर्पा करेगा। वकाल मूसा इन्नी उस्तु बि रब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिर ला यूमिनु बियौमिल हिसाब, मूसा ने कहा, मैंने तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली। इसको हाईलाइट कीजिए, ये है दुआ जालिम हुक्मरान के शर से बचने की। हर दौर में मुसलमानों को पढ़नी चाहिए और खास तौर में तो आज के दौर में, कि अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह मुसलमानों को दुआएं सिखाते हैं ताकि वो बुरी चीजों के शर से बचें। फिरौन तो ये धमकियां दे रहा था, लेकिन वकाल रजुल मुमिन मिन आलि फिरौन यक्तुम ईमानहु अतक्तुलून रजुलन यकूल रब्बी अल्लाह, यही वो जुमला था जो अबू बकर की जुबान पे था अल्लाह के नबी के दिफा में। इस मौके पर आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छिपाए हुए था बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बैयिनात लेकर आया। अगर वो झूठा है तो इसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन हौलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है इनमें से कुछ तो तुम पर जरूर ही आ जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और कज्जाब हो। यहां रुक के जरा देख लेते हैं बात को। देखिए, नबी सल्लम के दिफा करने वाले अबू बकर सिद्दीक, मूसा अलैहिस्सलाम का दिफा करने वाला मर्दे मोमिन, पता क्या चला कि मदद अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह हर सच्चे बंदे के पैरोकार पैदा कर ही देता है। जब 10 लोग बुरा कहेंगे तो अल्लाह उसमें 2 अच्छी बात करने वाले भी पैदा करेगा। दूसरी बात, दुश्मन के घर में अल्लाह ने अपने नबी की हिमायत पैदा कर दी, ये बात है। बस दफा आपके अपने आप को छुटला देते हैं, आपके साथ बैठे हुए लोग आपके साथ गद्दारी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह दूर से किसी ऐसे शख्स को ले आता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और नतीजा क्या होता है कि उसके बाद फिर इंसान उन सारी चीजों से बेनियाज हो जाता है। अब इस शख्स की बातों को जरा सोचिएगा और देखिएगा कि कितनी तड़प है उसके दिल में और कितना गम है उसको अपनी कौम का, जो लोगों को कह रहे कि लोगों क्या हो गया, सिर्फ किसी का अपने रब को पुकारना ये तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। फिर इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा आयत 28 का लास्ट, ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسلام بیچ کا دین ہے, بیلنس رہو. جو بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں حدوں میں رہنے والا بنائے. مزید باتیں پوچھتا ہے. یا قوم لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض. اے میری قوم کے لوگو, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سچا ایمان اللہ کے عذابوں سے خوف زدہ کر دیتا ہے بندے کو. انسان اس طرح نہیں پریشان ہوتا, ایسے نہیں کہہ دیتا کہ بس ٹھیک ہے نا, کہہ دیا تو کہہ دیا. نہیں, اس کے نتیجے میں انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ پکڑ ہی نہ لے. فرعون نے کہا, میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. بڑے سے بڑا فرعون بھی خود کو صحیح راستے پہ سمجھتا ہے. یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وہی حق پہ ہیں, حالانکہ وہ سب سے زیادہ بدکے ہوتے ہیں. جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا ہے, میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو تم سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے, جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور اس کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اے قوم, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. پیچھے تھا یوم الطلاق, یہاں کیا یوم التناد. نادا یونادی پکار کو کہتے ہیں نا, اسی کی بات ہے کہ قیامت کے دن کی بات بتائی گئی. آپ دیکھیے کہ اس شخص کی یہ باتوں میں درد محسوس کیجئے. بار بار یا قومی یا قومی, اور آپ دیکھیے کہ نفس سلم کی بھی تو پکار ہوتی تھی نا, یا قومی, اے میری قوم. کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم, اے اللہ یہ میری قوم ہے, ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. کیا پتا چلا کہ درد مندی. سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو درد مند ہوتا ہے, اس کے دل میں لوگوں کا درد ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اور وہ کس طرح سے تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے کہ لوگوں سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ, قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے, لیکن لوگ نہیں سمجھنا چاہتے. اور بات یہی ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ. سچ یہ ہے کہ اللہ جسے بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شکی میں پڑے رہے. نوٹ کیجئے, سچ آتا ہے نبی کیوں نہ آ جائیں, لوگ شک کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں یہ کن کے ایجنٹ ہیں, پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ ہمارا دین بگاڑنے آ گئے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا, یہ بھی نوٹ کیجئے گا, یوسف کے انتقال کی بات کی تو نبی کے مرنے کی یا نبی کے فوت ہونے کی بات کرنا کوئی اس کی گستاخی نہیں ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا, اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی اتنی تڑپ کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس کے اندر کیڑے ہی نکالتے رہے. لوگ کیوں نہیں مانتے اپنے خیر خواہوں کی بات؟ سوچنے کی بات ہے, کتنا تڑپ ہے. فرعون تو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ میں سچا ہوں, میں بڑا ہوں, موسیٰ جھوٹے ہیں, لیکن اللہ نے ایک ایسا شخص کھڑا کیا کہ جو فرعون کے لیے ایک چیلنج بن گیا, انقلاب, ریولیشن. اس کو پتا تھا کہ جو اس کی بات ہے وہ سچ ہے. دیکھیے یہ جو دین بدلنے کی باتیں ہر دور میں ہوتی ہیں نا, یہ خوف ہوتا ہے, میتھڈالوجی. ان کو پتا تھا کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ اگر یہ سچا دین آ گیا تو پھر ہمارا کفر کا اور ہمارا لا دینیت کا نظام نہیں چلے گا. ان کو اصل میں فکر اپنے اقتدار کی ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو جھوٹی ہمدردیاں دیتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بڑی فکر ہے. کرنے والے نے تو یہ باتیں کی کہ لوگوں ڈر جاؤ, لیکن وہ نہ مانا اور اللہ نے پھر ان سے ہدایت چھین لی. فرعون اس کی باتوں کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وقال فرعون یا حامان. फिरौन ने कहा, हामान मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना दो ताकि मैं उन रास्तों तक पहुंच सकूं, आसमान के रास्तों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। मुझे तो मूसा ही कुछ झूठा मालूम होता है। देखिए तमस्कुर कि जरा दिखाना, मैं रब को देखा ऊपर किधर है। यहाँ वो बात याद आती है कि एक रशियन लीडर थे, तो जहाज में उनके साथ कुछ मुसलमान सखाफी भी थे, तो ऊपर गए तो उनको शरारत सूझी। कहा, भाई तुम मुसलमान कहते हो कि अल्लाह आसमान पे है, दिखाओ बाहर, हमें तो नहीं दिख रहा। तो वो शर्माया नहीं, झिझका नहीं, बल्कि उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि प्रेसिडेंट साहब, जहाज की खिड़की खोलिए, आपको खुदा सामने दिखेगा। तो ये एक मजाक का अंदाज होता है कि हम देखना चाहते हैं रब को, ये तो झूठा है। इस तरह फिरौन के लिए इसकी बदअमली खुशनुमा बना दी गई और वो राह रास से रोक लिया गया। फिरौन की सारी चालबाजी इसकी अपनी तबाही के रास्ते ही में सरफ हुई। क्या पता चला कि जो किसी के लिए खड़ा खोता है वो खुद उसी में गिरता है। वकाल अल्लज़ी आमना या कौम इत्तबिउनी अहदिकुम सबील अर्रशाद। वो शख्स जो ईमान लाया था बोला, ए मेरी कौम के लोगो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता। ए कौम, दुनिया की ये जिंदगी तो चंद रोजा है। वा इन्नल आखिरत हिया दारुल करार। हमेशा के क्याम की जगह आखरत है। मन अमिल सैयतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। जो बुराई करेगा इसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी। इसके बरक्स वमन अमिल सालिहम मिन ज़िकरिन अव उन्सा वहुवा मुमिनुन फौलाइका यदखुलूनल जन्नत युर्ज़कून युर्ज़कून फीहा बिगैरि हिसाब। और जो नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, ऐसे सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां इनको बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा। अल्लाह हमें भी ऐसी जन्नत देना। और देखिए कितना खूबसूरत जुमला है, वया कौमी मा लिया दूकुम इलन्न जाती वतदूननी इलन्नार। ए मेरी कौम के लोगो, तुम्हें क्या है, आखिर ये क्या माजरा कि मैं तो तुम लोगों को निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो। तुम मुझे इस बात की दावत देते हो कि मैं अल्लाह से कुफर करूं और इसके साथ उन हस्तियों को शरीक ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता, हालांकि मैं तुम्हें इस जबरदस्त मगफरत करने वाले रब की तरफ बुला रहा हूं। नहीं, हक ये है कि इसके खिलाफ नहीं हो सकता जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। इनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है और ना आखरत में, और हम सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजर जाने वाले आग में जाने वाले हैं। आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अनकरीब वो वक्त आएगा जब तुम इसे याद करोगे। हाईलाइट कर लीजिए, फसतज़कुरूना मा अकूलु लकुम। इतना दर्द वाला जुमला, जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं, अच्छा बच्चों कभी याद करोगे हमारी बातें, फिर हम होंगे नहीं तुम्हें टोकने वाले। और वफ़्विज़ु अम्री इलल्लाह, और अपना मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इन्ना अल्लाह बसीरुम बिलिबाद, और वो अपने बंदों का निगेबान है। क्या पता चलता है कि एक बंदा है मोमिन, तड़पता है, कुड़ता है, ताने नहीं देता, मोहब्बत से अपनायत से लोगों के साथ इस तरह की बातें करता है कि किसी तरह लोग समझ जाएं। आप देखिए इसकी पूरी दावत में आपको इखलास दिखा, कोई इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं थी, मोहब्बत। इससे पता चलता है कि जो सच्चे दिल से दावत देता है ना, लोगों को खुद पता चल जाता है। जितना मर्जी लोग बदगुमानियां पैदा करें, शक पैदा करें, लेकिन वो हट जाता है। आगे इसके साथ लोगों ने क्या किया वो अगले हिस्से में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसकी बात पूरी हुई। हमें दुआ करनी है कि हम भी अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी करते हैं, ईमान का दावा करते हैं, तो क्या वाकई हम भी इस चीज़ के ऊपर अपने आप को पाते हैं। इंशाल्लाह एक टॉपिक तैयार किया है अल्लाह के हुक्म से, किसी भी मौके पर करेंगे कि जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं उनके किरदार में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम सब के फ़ायदे की चीज़ें होंगी। फिर उसके साथ आप मर्द मोमिन को खुद ही देख लेंगे कि इसके अंदर भी आपको ये सब झलक दिखती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।